اب مسنون الفاظ کیا ہے اور مسنون کیوں بتانے لگی ہوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آپ نے سکھا دیا وہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے، سب سے بہترین ہے. حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ ہی ہم کو بتائیے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ بڑے عقل مند تھے نا، کہ جو آپ بتائیں گے وہی صحیح بات ہوگی. آپ کو خوش کرنا ہے تو آپ کی پسند کی چیز کریں ہم. اچھا، ہم نے کبھی کیوں نہیں پوچھا یہ سوال کہ آپ نے کون سا درود پسند کیا تھا؟ ہم تو کیا کہتے، کس درود سے ہماری مشکلیں آسان ہوں گی، ہم بس وہ کریں گے، چاہے وہ آپ نے دیا ہو یا کسی اور نے لکھا ہو، مسنون ہو کہ غیر مسنون ہو، اس میں سچی باتیں لکھی ہوں یا اس میں شرکیہ باتیں لکھی ہوں. بس ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ کسی نے یہ فرما دیا کہ اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھنے لگے. بے سوچے سمجھے ایسے نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ جو آپ نے دیا وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت بھیجی. یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر اس طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، تو بے شک بزرگ اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اور اس کی عربی عبارت کیسے ہے؟ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بخاری کی روایت ہے، اور ہو سکتا ہم میں سے بہتوں نے پہلی دفعہ یہ سنا. پھر اسی طرح ایک اور ہے، اس میں بھی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کچھ یوں سکھایا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہی ہم عام طور پہ نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور آپ نے یوں سکھایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و بارک علی محمد النبی الامی و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح کچھ اور ورشنز بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو مختصر ہیں، یعنی یہ تو لمبے والے سے ذرا چھوٹا ورشن ایک میں آپ کو سناؤں گی. یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. پھر اسی طرح ایک اور درود ہے جو مختصر ہے، کیونکہ بعض اوقات دل چاہتا ہے زیادہ دفعہ پڑھے، لیکن لمبا پڑھتے ہوئے پھر ہم گھبراتے ہیں. تو اس پر حضرت زید بن خارجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے درود بتائیے آپ. آپ نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو اور دعا میں اسے لازم کر لو، اور یوں کہو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. بس یہ کیا ہے؟ مختصر ترین. کیسے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ چھوٹا سا ہے، تسبیح بھی ہو سکتی ہے آرام سے. اسی طرح آپ پر سلام کا طریقہ کیا ہے، اس کے مسنون الفاظ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ ہی سلام ہے، جب تم نماز پڑھو تو کہو، تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. جب تم یہ کہو گے تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کو پہنچ جائیں گے، چاہے وہ آسمان میں ہوں یا زمین میں. میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور یہ کیا ہے جو ہم التحیات جس کو کہتے ہیں. اس میں بعض اوقات لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں, کہتے ہیں التحیات, التحیات نہیں ہے, التحیات, التحیات, تحیات اصل میں تھا اور اس سے شروع میں ال لگا, التحیات. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیز نہیں چاہیے آپ کے لیے تحفہ, کس چیز کا لے کر گئے؟ انہی اچھے کلمات کا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا معنی؟ کہ تمام زبانی جسمانی اور مالی عبادات اللہ ہی کے لیے, پاکیزہ کلمات اللہ کے لیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, السلام علیک ایہا النبی. ایسے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا اور ہم کو بھی سکھا دیا. کیسے؟ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے سلام کا صحیح طریقہ. اس پر جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ نہیں کہا السلام علیکم, فرمایا السلام علینا, یعنی اللہ تعالیٰ آپ بھیج رہے ہیں ہم قبول کر رہے ہیں. اور صرف اپنے لیے نہیں, وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. اس سے محبت پھوٹتی ہے نا آپ کے لیے کہ ہر موقع پر آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی یاد رکھا. السلام علینا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. اور پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو شخص دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ لازمن درود اور سلام دونوں پڑھتا رہتا ہے. اچھا, درود کب کب پڑھنا چاہیے, کس کس موقع پر؟ نمبر 1, نماز ختم کرنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے. حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعائیں مانگتے ہوئے سنا. یعنی اس نے درود نہیں پڑھا, التحیات پڑھ کے فوراً دعائیں مانگنی شروع کر دی, رب اجعلنی وغیرہ. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی. پھر آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کو یا کسی دوسرے کو مخاطب کر کے فرمایا, جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے. ہم کیسے پڑھتے ہیں نماز اللہ اکبر کر کے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر اسی طرح الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کیا ہے؟ نماز کی ابتدا ہے. اور فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو حمد و ثنا سے آغاز کرے. پھر تشہد میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے, یعنی سب سے آخر میں اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے. جو ہم صرف ایک ہی مانگتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, حالانکہ کئی ایک دعائیں مسنون ہیں. پھر اسی طرح اور کب درود پڑھنا چاہیے؟ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا مسنون ہے. حضرت امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورۃ فاتحہ پڑھنا, دوسری تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, اور تیسری کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرنا, اور ان تکبیروں میں قرآن کی قراءت نہ کرنا, اور آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے. اور درود کب پڑھنا چاہیے؟ اذان سننے کے بعد, اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے. آپ کو پتہ ہے کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, لیکن اس دعا سے پہلے درشی پڑھ لینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جب مؤذن کی آزان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے, پھر مجھ پر درود پڑھو, کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک کو دیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا. لہٰذا جو آدمی میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. ٹھیک ہے, تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کیجئے. اور وسیلہ کہاں ہے, کیا ہے؟ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا, اور وہ ہم کیا چاہتے ہیں کس کو ملے؟ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. پھر اور کب درود پڑھنا چاہیے؟ اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ درود بھیجنے کا حکم ہے. کہیں بھی بیٹھے آپ فارغ ہیں، مثلاً یہاں سے گھر جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس انتظار کر رہے ہیں کب گھر آئے تو اترے، بور ہو رہے ہیں. نہیں، کیوں بور ہوتے ہیں؟ درود پڑھیے، رحمتیں آنے لگیں گی، سفر آسان ہو جائے گا، مشکلیں آسان ہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو میلہ نہ بناؤ. یعنی جیسے میلے لگتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ میری قبر پہ آ کے کھاؤ پیو اور شادیاں میں بجاؤ اور میلے لگاؤ. جس طرح آج کل کیا ہوتا ہے کہ مختلف بزرگوں کی قبر پر میلے لگتے ہیں، وہاں پر لوگ جا کر دعا تو کم ہی مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اتنے سٹالز لگے ہوتے ہیں، چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، دیگیں پکتی ہیں اور پھر دھمالیں پڑتی ہیں اور سب شور شرابہ اور ایک انجوائمنٹ کا سامان، میوزک بج رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا، کیونکہ آپ کو خبر دے دی گئی ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ امت اصل کام چھوڑ کے آپ یہ کرنے والی ہے. لہذا آپ نے کیا فرمایا؟ نہ میری قبر کو میلہ بنانا، نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بنانا. وہ کیسے؟ کہ اس میں کوئی اللہ کا ذکر نہ ہو. تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، تمہارا درود مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پہ درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں دن فلاں نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے. یعنی آپ کو وہ پہنچایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے. یعنی ہر جگہ سے وہ اکٹھا کرتے ہیں اور مجھ تک پہنچا دیتے. آپ دیکھیں جس سے محبت ہوتی اس کے نام خط لکھے جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا فلاں ایکٹر کو ایک دن میں اتنے ہزار خط آتے ہیں، دیانا کی قبر کے پاس پھولوں کے ڈھیر ہوتے ہیں. تو دنیا دار لوگوں کے لیے محبتوں کے ایسے نذرانے آتے ہیں جو پھول سوکھ جاتے ہیں اور ردی کے ڈھیر بن جاتے ہیں اور خط پھینک دیے جاتے ہیں ردی کی ٹوکریوں میں. لیکن سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ دعائے خیر. وہ محفوظ ہو جاتی ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوا جس کے لیے بھیجی گئی، اور کرنے والے کو بھی رحمتیں مل گئیں. کیا خوبصورت انداز ہے محبت کے اظہار کا. اور فرشتے مقرر ہیں جو پوری دنیا سے میل آپ تک پہنچا رہے ہیں، کون کون آپ کے لیے تحفے بھیج رہا ہے. اور درود کے تحفے نہ مرجھاتے ہیں، نہ سوکھتے ہیں، نہ مردی میں جاتے ہیں، عرش بالا پہ جمع ہو رہے ہیں. جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. یہ یاد رکھیے، اس بات کو کبھی نہ بھولیے. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اسے بحقی نے روایت کیا، یعنی اس کا تعارف بھی ایک طرح سے آپ کے سامنے ہوتا ہے. حضرت اوس بن اوس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا، لہٰذا اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یا یوں کہا کہ آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل چکا ہوگا، تو پھر ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیے ہیں. یعنی انبیاء علیہ السلام کا درجہ تو شہداء سے بھی بڑا ہوتا ہے. شہید مر کے نہیں مرتے اور ان کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی، اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے جسم کو مٹی کوئی نقصان نہیں دیتی. دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، جس کا ذکر پیچھے بھی کیا جا چکا ہے. گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کے لیے درود پڑھنا چاہیے. تکلیف مصیبت رنج اور غم کے موقع پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے یا لکھتے وقت درشتی پڑھنا چاہیے، اور لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. اگر بہت تیز لکھ رہے ہیں، جیسے امتحان میں آپ پیپر حل کر رہے ہیں اور اتنا وقت نہ ہو، تو ایک دفعہ پورا لکھ لیجئے اور ہر دفعہ سواد کے ساتھ انڈیکیشن دے دیجئے. اسی طرح انگریزی میں پیس بھی اپون ہے، میں ایک دفعہ پورا لکھ لیجئے اور اس کے بعد ایبریویشن بھی لکھی جا سکتی ہے. لیکن اس سے زیادہ اچھا ہے کہ انگلش میں محمد لکھ کر اور اوپر سواد کا انڈیکیشن دینے کا رواج ڈالے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے پھر وہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے. اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے وقت درود و سلام پڑھنا مسنون ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو فرماتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ پر درود بھیجنا مسنون ہے. کیسے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو تین مرتبہ یہ کلمات ادا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ کتنی دفعہ؟ تین مرتبہ. ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ وہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو اور درود شریف نہ پڑھا جائے، قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا سبب ہوگی. ہر صبح اور شام درود پڑھنا مسنون ہے. حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پڑھا، اسے قیامت کے دن میری سفارش حاصل ہوگی. لیکن یاد رکھیے، اذان سے پہلے درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. کسی بھی فرض نماز کے بعد بلند آواز سے سب کا مل کے پڑھنا، ایسا بھی کبھی سنت میں نہیں ہوا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا اور نہ صحابہ نے پڑھا. اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر بلند آواز میں پڑھنا، یہ بھی کہیں سنت سے ثابت نہیں. اس لیے جو کام سنت سے ثابت ہو اس کے کرنے پر اجر ہے. ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ جو طریقے سنت سے ثابت ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو آپ نے نہیں کیے ان پہ ہماری توجہ ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں انتشار اور اشتراک بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صحیح کردار اور اخلاق اور مسلمان سامنے نہیں آ رہا جو پیدا ہونا چاہیے ان سارے اعمال کے نتیجے میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور مغرب کی نمازوں کے بعد بات کرنے سے پہلے 100 بار درود پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرماتا ہے، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں. اور وہ درود کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیے اس کو پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی، کچھ بھی نہیں. تو مختصر ترین میں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. جس طرح تسبیح کرنا لازم ہے روزانہ، استغفار پڑھنا، اسی طرح اپنے لیے مقرر کر لیجئے کوئی وقت، کوئی ٹائم، کوئی جگہ، کچھ بھی کہ جس میں آپ، مثلا صبح میں آپ تھوڑی واک کرنے کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اپنی مصروفیت میں سے. ویسے تو یہ کہ میکسیمم کی تو کوئی لمٹ نہیں جو بھی آپ پڑھ سکیں، لیکن کوئی دن آپ کا درشن پڑے بغیر خالی نہ جائے. اور پھر صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلموا تسلیما کے دو معنی، ایک تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا، اور دوسرے ہے دل و جان سے آپ کے آگے سر تسلیم خم کرنا.
تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس آیت سے کئی حقیقتیں اچھی طرح واضح ہوتی ہیں. پہلی بات، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی نظر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اگر انسانوں میں سے کچھ لوگ اس بات کے درپے ہوں کہ آپ کو اذیت دیں تو پھر ان کا حال اور ان کا مقام کیا ہوگا، کس قدر وہ احسان فراموش ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا اصل احسان اللہ تعالیٰ اور فرشتوں پر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل احسان تو ہم پر ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو احسان کا بدلہ احسان کی شکل، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. ہمیں یاد کیا رہتا ہے؟ وہ لوگ یاد رہتے ہیں جو ہمیں سامنے اپنے آس پاس دکھائی دیں. لیکن آپ کا احسان تو قرآن نے بیان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آپ نے ہمیں گمراہی سے نکالا، آپ نے ہمیں اللہ سے جوڑا، آپ نے ہمیں کتاب عطا کی، آپ نے حکمت عطا کی اور تربیت و تزکیہ فرمایا. اس لیے جو شخص آپ کا یہ احسان نہ مانے اور درود شریف نہ پڑھے تو اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو لوگ آپ پر درود بھیجتے بھی ہیں وہ آپ پر کوئی احسان نہیں کرتے. کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں بہت درود شریف پڑھتا ہوں تو میرا بہت احسان ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں، نہیں، بلکہ یہ اس کی عین سعادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا ہم نوا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ بن گیا اس کا یہ درود شریف پڑھنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں؟ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیج رہے ہیں، ان کی تعریف فرما رہے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کو ہم جیسوں کی دعاؤں کی کیا ضرورت؟ لیکن جب ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو دراصل اپنے آپ پر ہی احسان کرتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. تو بظاہر دیکھنے میں تو ہم آپ کو دعا دے رہے ہیں اور جواباً خود فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر اسی طرح درود شریف کا پڑھنا مرض نفاق کا علاج ہے، منافقت کا علاج ہے، کیونکہ جو منافق ہوگا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلچسپی اور محبت نہیں ہوگی وہ نہیں درود شریف پڑھ سکتا، نہ اس کا اہتمام کرتا ہے. آپ سب اس بات کو اپنے اوپر لے کر دیکھیے کہ آپ کتنی پابندی کرتے ہیں، کتنے شوق سے پڑھتے ہیں. پوچھیے اور پرکھیے خود کو، ہمارا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے، اپنے والدین اور اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کر نہ چاہیں. یہ اسی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے لیے کثرت سے درود پاک پڑے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سلم و تسلیمہ کے الفاظ کیا بتاتے ہیں، صلوا علیہ وسلم و تسلیمہ، کہ ایسا نہیں کہ کیجولی کبھی کبھار بس جب دل چاہے کر لیا. سلم و تسلیمہ کے الفاظ کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ مستقل طور پہ کرنا، پابندی کے ساتھ کرنا. سلم و تسلیمہ میں تاکید بھی ہے اور تکثیر بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم درود نہیں پڑھتے، ہم درود پڑھتے ہیں بہت، لیکن مصنون طریقے پر نہیں پڑھتے. اللہ کے فضل سے ہماری قوم میں درود شریف کی بہت اہمیت ہے، لیکن زیادہ تر درود شریف جو رائج ہیں ہمارے معاشرے میں وہ کون سے ہیں؟ جو غیر مصنون ہیں، خود ساختہ ہیں، من گھڑت ہیں. تو کیا اپنی بنائی ہوئی چیز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز برابر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں کیوں دلچسپی ہے ان کاموں سے جو آپ نے نہیں بتائے، کسی اور نے دے دیے ہمیں، اور کیوں نہیں اہمیت ان درود شریف کی جو آپ نے ہمیں خود سکھائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض وقت میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم درود شریف پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں اس سے دلچسپی کم ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مان کے ان کے لیے دعائے رحمت کریں. ہمیں اس درود سے بھی اپنا مطلب نکالنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے کوئی دنیا کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے اصل سے ہٹنے کی کہ جب ہمیں کوئی یہ بتا دیتا ہے کہ فلاں درود کے پڑھنے سے تمہاری فلانی مشکل آسان ہو جائے گی تو ہم اس وجہ سے اس موقع سے پھر ایسی چیزیں شوق سے پڑھتے ہیں. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا درود شریف پڑھتے ہوئے مجھے صرف اپنے ثواب سمیٹنے کی خواہش ہوتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مندی کا احساس بھی دل میں ہوتا ہے. وہ ہستی جس پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب فرشتے تو کسی چیز کے محتاج نہیں, نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس, نہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کیوں پڑھتے ہیں درود شریف؟ ان کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا درود شریف پڑھنے سے. ہمیں تو اتنے ثواب کی بشارتیں دی گئی لیکن ان کے لیے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, پھر بھی وہ آپ کے درود بھیجتے ہیں. تو ہم سے بڑھ کر تو وہ قدردان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, حالانکہ آپ کا احسان ان سے زیادہ ہم پر ہے, ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں آپ. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی کہیں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے قرآن پاک میں, عام طور پر آیت کی ابتدا اس سے ہوتی ہے, یعنی آغاز نہیں حکم دے دیا جاتا ہے. یہاں انداز دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ اپنی مثال دیتے ہیں پھر فرشتوں کی دیتے ہیں جب ہمیں حکم دیتے ہیں. تو اس انداز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تم نہ بھیجو گے؟ اگر پیچھے آپ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ حکم ملتا, لیکن یہاں حکم دینے سے پہلے شوق بھی دلایا گیا, توجہ دلا کے حکم ملا. اچھا, کلی بریل میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو نماز میں بھی درود شریف نہیں پڑھتا. مجھے نہیں سے پہلے معلوم تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن بہت میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ وہ نماز میں بھی درود شریف نہیں پڑھتے اور حدیث کو خیر سرے سے مانتے ہی نہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب قرآن میں اس چیز کا حکم ہے اور پھر اتنے تواتر سے یہ بات ثابت, یہ نہیں کہ کسی آج کے مولانا نے اٹھ کے کہہ دیا کہ لوگوں نماز کے اندر درود شریف پڑھا کرو, یہ تو شروع سے ہی ایسا چلا آ رہا ہے. تو اتنی صاف صریح احکام کے باوجود اگر ہم آپ سے یہ عداوت رکھتے ہیں, میں تو اس کو عداوت ہی کہوں گی, آپ سے بغض رکھتے ہیں, تو پھر قرآن کو کیوں لیے ہوئے؟ قرآن بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا, وہ کیوں لیا ہوا آپ نے؟ اس کے آپ اتنے شیدائی کیوں ہو گئے؟ کوئی ڈائریکٹ تو آپ کے اوپر نہیں طبقہ, جبریل نے آپ کو تو نہیں لا کے دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دیا ہے. ان کو بیچ میں سے نکال کے تم یہ کہتے ہو کہ ہم قرآن کے خادم ہیں اور صرف قرآن ہی کافی ہے, یہ کیسے؟ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے انکار کرنا جس کا حکم اللہ نے دیا ہو, کیا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دینا نہیں ہے؟ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کیا ہے؟ کہ آپ کے لیے دعا رحمت نہ کرنا, اس سے انکار کرنا, آپ کا احسان نہ ماننا. ایسے کام کر کے ہم کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں جبکہ اتنی شدید وارننگ ہے اس بات پر. یہ جتنے بھی درود شریف پڑھنے کے فائدے, اگر 8-10 آپ اپنی کسی ڈائری کے اوپر لکھیں, اور اتھینٹک فائدے, یہ نہیں کہ جیسے عام طور پر بزنس پوائنٹ آف ویو سے لوگوں نے چھاپ چھاپ کے وہ دیے ہوتے ہیں درود مانگی پتہ نہیں کون کون سا, اور اس کے اوپر بے شمار ایسے فائدے لکھے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, یعنی بے بنیاد اور بغیر کسی دلیل کے وہ باتیں ہوتی ہیں. وہ اس لیے معاشرے میں رائج ہیں کہ جو اصل باتیں وہ عام ہی نہیں ہوئی. تو اصل چیز جو قرآن پاک سے, سنت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے, اگر وہ چند پوائنٹس لکھ لیے جائیں اور ہم ایک چھوٹا سا پیمفلٹ عوام کی ایجوکیشن کے لیے عام کر دیں کہ درود شریف کیوں پڑھا جائے, درود شریف پڑھنے کے فائدے, تو اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کو تیار کر لیں ان شاء اللہ اس کو پھر سرکولیٹ کر سکتے ہیں ہم لوگوں میں, تاکہ اس طرح کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں کہ نماز میں بھی درود نہیں پڑھنا, یعنی میرے لیے تو ایک شوق لگنے والی بات تھی کہ کیا اتنی بڑی حقیقت کو ہم اتنے آرام سے جھٹلا دیتے ہیں. اور پھر بہت سے لوگ ایسے دعوے کرنے والوں کے فالوور بھی مسلمانوں میں سے بنتے چلے جا رہے ہیں, وہ کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس بھی علم نہیں ہے, ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور یہ کیوں پڑھا جائے. تو کیوں پڑھا جائے کہ جواب کے طور پر یہ لکھنا چاہیے. اس میں کون ہے, اس سے مانا بھی پورا نہیں ہوتا اور ثواب بھی وہ نہیں ہوتا جو دروشی پڑھنے کا ہوتا ہے. اس لیے ضرور تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے بات آپ کا نام لے کر, لیکن عادت ہو جائے تو مشکل نہیں پھر لگتا. اس بات میں کتنی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ دروشریف نہ پڑھے وہ سب سے بڑا بخیل ہے. تو احسان نہ ماننا بھی بخل کی علامت ہے نا. جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس بخل کا بھی رد ہوتا ہے.